سنیچر 26 ستمبر سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. مینا میں بھگدڑ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 769. 11 پاکستانیوں کی ہلاکت کا خدشہ. پاکستانی سفیر نے لاپتہ افراد کے بارے میں کہا،
جو لوگ مسنگ ہیں وہ ضروری طور پر اس واقعے کے ساتھ ان کا لنک ہو، جب تک سب آئیڈینٹیفائی نہیں ہو جاتا کچھ نہیں کہا جا سکتا.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. سعودی عرب کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مینا حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 717 سے بڑھ کے اب 769 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس سے پہلے سعودی عرب کے مفتی اعظم نے کہا ہے کہ مینا حادثے جیسے واقعات انسانی بس سے باہر ہیں. عبید ملک.
سعودی عرب کے مفتی اعظم کا کہنا ہے کہ حج کے دوران ہونے والی 700 سے زیادہ ہلاکتوں جیسے واقعات کو روکنا انسانی اختیار سے باہر ہے، کیونکہ تقدیر اور قسمت کو روکنا ممکن نہیں ہے. مفتی اعظم نے ملک کے وزیر داخلہ شہزادہ محمد بن نائف کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اس واقعے کے ذمہ دار نہیں ہیں. سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلیمان نے حاجیوں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے انتظامات پر نظر ثانی کا حکم دیا ہے. سعودی وزارت صحت نے حادثے کے 2 دن گزرنے کے بعد اس میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 934 اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 769 بتائی ہے. ایران نے اپنے شہریوں کی ہلاکت پر سعودی شاہی خاندان کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے.
پاکستان کی وزارت برائے مذہبی امور نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں حج کے دوران بھگدڑ سے مرنے والوں میں اب تک 11 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی ہے، جبکہ لاپتہ حاجیوں سے رابطے کی کوشش جاری ہے. مرنے والوں میں پاکستان کے ایک سابق رکن اسمبلی بھی شامل ہیں. تفصیل معصومہ ملک سے.
پاکستان کی وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پر مرنے اور زخمی ہونے والے حاجیوں کے ناموں کی فہرست موجود ہے، جس میں حالیہ اضافہ مختوم زادہ سید اسد مرتضیٰ گیلانی کا ہے. وہ سابق رکن اسمبلی اور مذہبی امور کے پارلیمانی سیکرٹری رہے ہیں اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بھتیجے ہیں. اس کے علاوہ اسی ویب سائٹ پر 17 زخمیوں کے نام اور دوسرے کوائف بھی درج ہیں. ڈائریکٹر حج ابو عاقف نے کہا ہے کہ ابتدائی طور پر گمشدہ پاکستانیوں کی تعداد 402 تھی، جبکہ وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ ابتدائی طور پر 236 پاکستانی حاجی لاپتہ ہوئے تھے.
پاکستان کی خارجہ سیکرٹری اعزاز احمد چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران کشمیر اور لائن آف کنٹرول کا مسئلہ اٹھائیں گے اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر بھی بات کریں گے. ادھر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا اعتبار برقرار رکھنے کے لیے اس میں تبدیلی ضروری ہے. پائیدار ترقی پر منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل سمیت اقوام متحدہ کے تمام اداروں میں اصلاح کی ضرورت ہے. مسٹر مودی نے اقوام متحدہ کے اس اجلاس میں مزید کہا ہے کہ ترقی کا جو راستہ بھارت نے اختیار کیا ہے وہ اقوام متحدہ کی طے کردہ سمتوں سے مطابقت رکھتا ہے. مالی کے شہر ٹمبکٹو میں عالمی مذہبی اور ثقافتی ورثے کو تباہ کرنے کے الزام میں ایک مشتبہ شدت پسند کو جرائم کی بین الاقوامی عدالت میں بھیج دیا گیا ہے، جہاں اس پر جنگی جرائم کا الزام عائد کیا جائے گا. احمد الفاقی الماہدی کو نائجر کے حکام نے عدالت کے حوالے کیا ہے. جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے وکیل فاٹو بن سوڈا نے بتایا ہے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے.
The surrender by Niger authorities of the suspect, Ahmed الفاقی الماہدی.
وہ کہہ رہے ہیں مشتبہ شخص احمد الفاقی الماہدی کو نائجر حکام کی جانب سے بین الاقوامی عدالت کے حوالے کیا جانا ایک خوش آئند قدم ہے. اس سے مستقبل میں ایسے جرائم کر کے بچ جانے والوں کے خلاف لڑنے میں مدد ملے گی. اس قسم کے جرائم مالی ہی میں نہیں بلکہ افریقہ کے دوسرے علاقوں میں بھی ہو رہے ہیں. امریکی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے لڑنے کے لیے جن شامی باغیوں کو تربیت دی گئی تھی ان میں سے کچھ نے اپنا اسلحہ اور گاڑیاں القاعدہ سے منسلک جنگجوؤں کے حوالے کر دی ہیں. حکام نے بتایا ہے کہ رواں ہفتے ہی ان باغیوں کے ایک یونٹ نے محفوظ راستے کے عوض القاعدہ سے منسلک النصرہ فرنٹ کے جنگجوؤں کو 6 پک اپ ٹرکس اور گولہ بارود فراہم کیا ہے. امریکہ کا محکمہ دفاع ماضی میں ایسی اطلاعات کی تردید کرتا رہا ہے. روس اور پولینڈ کے درمیان ایک سفارتی تنازع کے نتیجے میں پولینڈ میں روس کے سفیر کو وارسا کی وزارت خارجہ نے طلب کر لیا ہے. پولش ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے روسی سفیر سرگئے آندریاو نے کہا تھا کہ پولینڈ نے جنگ سے پہلے نازی اتحادیوں کے خلاف ایک گروہ کی تشکیل میں رخنا ڈالا تھا، جس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ پولینڈ دوسری جنگ عظیم کو شروع کرنے کا کسی حد تک ذمہ دار ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ وارسا اور ماسکو کے درمیان 1945 کے بعد اب دو طرفہ تعلقات بدترین سطح پر ہیں. جاپان کے ایک کوہ پیما جو پہلے ہی برف میں پھنس کر اپنے دونوں ہاتھوں کی 9 انگلیاں گنوا چکے ہیں اس وقت ماؤنٹ ایوریسٹ چوٹی سر کرنے کے آخری مراحل میں ہیں. نوبو کازو کوریکی نیپال میں اس سال اپریل میں آنے والے زلزلے کے بعد پہلے کوہ پیما ہیں جو ایوریسٹ سر کرنے نکلے ہیں. آخری اطلاعات تک پتہ چلا ہے کہ مسٹر کوریکی اس وقت 8,000 میٹر کی بلندی پر ہیں. ماہرین کا کہنا ہے مسٹر کوریکی کی کامیابی سے نیپال کی سیاحت کی بگڑی ہوئی صورتحال کو بہت سہارا مل سکتا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. آج بھی سیربین کا بڑا موضوع حج کے موقع پر جمعرات کو منا میں پیش آنے والا سانحہ ہے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں 769 حاجی ہلاک اور 930 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. سعودی عرب میں پاکستانی سفیر نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مرنے والوں میں 11 پاکستانی بھی شامل ہیں. ایران اور کئی دوسرے ملکوں نے واقعے کے بعد کہا تھا کہ سانحہ سعودی حکام کی بد انتظامی کا نتیجہ ہے، مگر سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ نے آج کہا کہ منا میں ہونے والی بھگدڑ کو روکنا انسانی بس کی بات نہ تھی. انہوں نے سعودی وزیر داخلہ اور ولی عہد محمد بن نائف کو اس سانحے کی ذمہ داری سے بری الذمہ قرار دیا. ان کے بقول قسمت کا لکھا کون مٹا سکتا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک سے سنیے.
منا حادثے کے تیسرے روز جہاں پاکستان سمیت دیگر ممالک اپنے زخمی یا ہلاک ہونے والے حاجیوں کی تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں، وہیں سعودی حکام اس سانحے پر اپنا دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اب سعودی عرب کے مفتی اعظم نے بھی حکومت کو بے قصور ٹھہرایا ہے.
مفتی اعظم کا کہنا ہے کہ منا جیسے حادثات انسانی اختیار میں نہیں ہوتے. ملک کے نائب وزیر اعظم اور حج کمیٹی کے سربراہ شہزادہ محمد بن نائف نے گزشتہ شب مفتی اعظم سے ملاقات کی. مفتی اعظم نے شہزادے سے کہا کہ وہ اس حادثے کے قطعی ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ قسمت اور تقدیر کو روکنا ناممکن ہے.
سعودی عرب پر بد انتظامی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، اور ایران سعودی عرب پر زور دے رہا ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرے، جبکہ سعودی حکام بدستور اس موقف پر قائم ہیں کہ حادثے کے ذمہ دار حجاج کرام ہیں جنہوں نے ہدایات پر عمل نہیں کیا. اس پر نائجیریا نے بھی احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ حاجیوں کو مورود الزام نہ ٹھہرائے. سعودی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ حج کے دوران بھگدڑ مچنے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 717 سے بڑھ کر 769 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے جو کہ اب 934 بتائی جا رہی ہے. اب تک سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق بھگدڑ کے باعث مرنے والوں میں سب سے زیادہ یعنی 131 ایرانی حاجی ہیں. پاکستان کی وزارت مذہبی امور بھی اب تک 11 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر چکی ہے جن کے نام مذہبی امور کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. اس فہرست میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بھتیجے مختوم زادہ سید اسد مرتضی گیلانی کا نام بھی شامل ہے. وہ سابق رکن اسمبلی ہیں اور مذہبی امور کے پارلیمانی سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر 17 زخمیوں کے نام اور دیگر کوائف بھی درج ہیں. ڈائریکٹر مذہبی امور ابو عاکف کے مطابق پاکستانی ڈاکٹرز مردہ خانوں میں موجود ہیں، جبکہ ان ہسپتالوں سے بھی معلومات لی جا رہی ہیں جہاں زخمیوں کو لے جایا گیا ہے. گمشدہ حاجیوں سے متعلق بھی حکام تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں، تاہم ان کی تعداد کے بارے میں وزارت خارجہ اور وزارت مذہبی امور کے متضاد بیان سامنے آئے ہیں.
وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر 236 حاجی لاپتہ ہوئے تھے، جبکہ ڈائریکٹر جنرل حج ابو عاکف نے ابتدائی طور پر گمشدہ حاجیوں کی تعداد 402 بتائی. دونوں وزارتوں کی جانب سے جاری کردہ بیانات میں ایک چیز مشترک ہے، جس کے مطابق لاپتہ ہونے والوں میں سے 86 افراد سے رابطہ کیا جا چکا ہے.
پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ گمشدہ پاکستانیوں کی تلاش کی تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں، تاہم بقول ان کے لازمی نہیں کہ گمشدگی کی وجہ منا کا حادثہ ہی ہو، کیونکہ بہت سے حاجی بھیڑ کی وجہ سے بھی اپنے خاندانوں سے بچھڑ جاتے ہیں.
یہ تھی ہماری ساتھی معصومہ ملک. فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جانے والے پاکستانی کس حال میں ہیں اور ثانیہ منا نے انہیں کس طرح سے متاثر کیا؟ یہی سوال میں نے سعودی عرب میں پاکستانی سفیر منظور الحق کے سامنے رکھا، ان کا جواب تھا،
ابھی ہمارے پاس جو رپورٹڈ ڈیتھس ہیں 11 ہیں، لیکن ہمارے ابھی لوگ ہیں جو مارچوری میں ہیں اور وہ آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ اور کیا خبر ہے۔ انہوں نے جو ابھی ڈیڈ باڈی جو ہے مارچوری میں پہنچا دی ہے اور لڑائی کی لیا، وہ جو ان کو جانتے ہیں وہ وہاں جا کے ان کی کنفرمیشن کرتے ہیں۔
اچھا، آپ نے کہا کہ اب تک 11 لوگوں کا پتہ چلا ہے، 11 پاکستانیوں کا کی شناخت ہوئی ہے جو اس میں،
11 کی اس طرح شناخت نہیں ہوئی کہ ان کی کنفرم ہے، کنفرم اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ 11 ایسے لوگ ہیں جن کے کسی رشتے دار میں، لواحقین میں یا کسی گروپ کے ساتھ جو وہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو مسکری کے جانے کے بعد، وہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد اور یہ کنفرمیشن کے بعد ایک صحیح کنفرم پوزیشن آئے گی جو اس کنفرم ہوگی۔ ابھی یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیز پیپل آر فیئرڈ۔
اچھا، ان کے بارے میں خدشہ ہے کہ یہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو اس کے علاوہ ایسے بھی پاکستانی حجاج ہیں جو لاپتہ ہیں، گمشدہ ہیں، جن کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں کہ کہاں ہیں؟
اس طرح کے جو حج مشن میں نارملی جب موومنٹ ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، پہلے جو مختلف اس میں عرفات سے مزدلفہ سے پھر منا آتے ہیں، تو اس میں سے کئی دفعہ، اکثر دفعہ لوگ اپنے خاندانوں سے بچھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ بچھڑ جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس اس طرح کی رپورٹس آتی ہے اور ان میں سے لوگ مل بھی جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک فگر جو مجھے ابھی یاد ہے وہ یہ ہے کہ کل کوئی 86 لوگ ہم مل گئے تھے جن کے بارے میں ان کے لواحقین، ان کے رشتے دار ڈھونڈ رہے تھے۔
86 لوگ آپ بتا رہے ہیں؟
یہ ہے کہ آج
جی 86 لوگ،
86 لوگ،
ہاں
86 لوگ۔ آج بھی کبھی امید ہے کہ منا میں حج کا جو آج تیسرا دن ہے، یہ لوگ، اب منا بند ہو جائے گی، یہ لوگ چلے جائیں گے، تو بہت سارے لوگ جو اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے ہیں وہ مل جائیں گے، امید تو ہے۔ جو حادثے کی بات ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ مسنگ ہے وہ ڈیفینیٹلی یا وہ ضروری طور پر اس واقعے کے ساتھ ان کا لنک ہو، جب تک سب آئیڈینٹیفائی نہیں ہو جاتا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ مسنگ لوگوں کا زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ حج کے دوران اس طرح کی بہت ساری رپورٹس آتی ہیں اور بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں۔
اچھا، منظور الحق صاحب، اس طرح کی بھی اطلاعات آئی تھی کہ وہاں جو مردہ خانہ ہے، مورچری جو ہے، اس میں لاشیں بالکل ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے روئی کے گٹھے ایک دوسرے پر پڑے ہوئے ہوں، تو اسے تو لگتا ہے کہ سعودی عرب نے انتظام نہیں کیا تھا کسی ایونچویلٹی کا، کسی اس طرح کی ہنگامی صورتحال کا۔
یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ہر طرح کی، ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں خود مارچوری گیا تھا، لیکن ہم وہاں پہ ایک اور روم ہے جہاں پہ ان لوگوں کے جو پرٹیکولر تھے یا ان کی تصویریں تھے، وہ انہوں نے ایک کمرے میں تھا، اور ہمیں اس قسم کی کہ وہاں پہ کس طرح سے یہ رکھے ہوئے ہیں یا یہ وہ، یہ کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں بہت سارے افواہیں، بہت ساری اس قسم کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کل تک اور آج شاید جتنے بھی ہوں آئیڈینٹیفیکیشن، ان لوگوں کی اگر فوٹوز، یہ وہ سب چیزیں وہ ڈسپلے کر رہے ہیں، لوگوں کو ایکسس ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور اپنے جو فارمیلٹیز ہیں، پیپر ورک ہے، ڈاکومنٹیشن، وہ ہو رہی ہے۔
سعودی عرب میں پاکستانی سفیر منظور الحق جو مجھ سے بات کر رہے تھے منا سے۔ اس برس 20 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کیا، مجمع لاکھوں کا ہو تو حادثے کا خدشہ پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ایسے حادثات کی پیش بندی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کا علم یا فن کراؤڈ مینجمنٹ یعنی انتظام ازدحام کہلاتا ہے۔ میں نے بڑے اجتماعات میں حادثات کو روکنے کے طریقوں اور تدابیر پر پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کے سابق آئی جی افتخار احمد سے بات کی اور پوچھا کہ ہجوم کو کیسے قابو رکھا جائے۔
بالکل جی،
یہ لیٹلی پچھلے کوئی اگر آپ دیکھیں تو میرے 50-60 سال میں اس کو ایک سائنس کے طور پر لیا جا رہا ہے. دنیا کے جو معاشرے یا دنیا کی جو پولیس فورسز ماڈرن سوسائٹیز کے اندر ہیں وہ اس کو اس طریقے سے لے رہی ہیں. پلس بہت بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں دنیا میں جہاں پر کسی خاص دن پر یا کسی خاص موقع پر, ایسے جیسے فٹ بال میچز ہیں یا اور جیسے کوئی نیشنل ڈیز ہیں یا کوئی ریلیز ہیں, پروٹیسٹس ہیں, تو اس میں اس کو لیا جاتا ہے. اب بڑے ایونٹس بن گئے ہیں جن کو کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے, جہاں پر وائلنس کی ایز سچ امید نہیں بھی ہوتی کراؤڈ سے تو وہاں بھی کیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں پاکستان میں یا ایسٹرن سائڈ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے تو ایک روٹین پروسیس ہے. جیسے کربلا جو 10th محرم کے یا محرم کا بھی آنے والا ہے, اس کے جلوسز ہیں یا اور اس قسم کے بڑے بڑے اوکیزنز ہیں. جیسے ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں پولیٹیکل ریلیز دیکھی ہوں گی مختلف پارٹیز کی پاکستان میں, یا ایون اگر آپ دیکھیں تو یہ ریگولر فیچر ہے رمضان کے دنوں میں عمرہ سعودی عربیہ. اسی طرح آپ کو اس طرح کا جو بڑا انسیڈنٹ ہے, ایونٹ ہے, مناج ایسا, یا سعودی عرب میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پر تو اس سے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. 2004 میں ہوا, 2006 میں ہوا, ہنڈریڈز آف پیپل ڈائیڈ ان دیٹ. بٹ وہ پہلے واقعات سارے کے سارے جو جنرلی ہوئے ہیں وہ ایسی جگہ پر ہوئے ہیں جہاں پر پتھر مارنے کے لیے آنے جانے والے ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس میں کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جی لوگ مکس اپ ہو جاتے ہیں. اور چونکہ وہ وہاں سے ایک رستہ ایک ہی تھا جانے اور آنے کا, تو اس لیے وہاں پر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو جاتا. اب انہوں نے پچھلے 5-7 سال سے یہ کیا ہے کہ اس میں جو وہاں کے پیسجز تھے گزرنے کے, آنے کے, جانے کے, اس پر تو ہیوی انویسٹمنٹ کی, مختلف لیولز کر دیے, ون ویز کر دیا, بہت بڑی بڑی سڑکیں بنا دی, یہ رستے بنا دیے جس میں سے لوگ آسانی سے گزر. اسی کی وجہ ہے کہ شاید پچھلے 7-8 سال میں کوئی ایسا ایونٹ وہاں پر نہیں ہوا. یہ انسیڈنٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر نہیں ہوا, وہاں سے کافی فاصلے پر, میرا خیال ہے, آئی ایم ناٹ ویری شیور, لیکن میرا خیال ہے کہ کم از کم 1-2 کلومیٹر دور وہاں پر ہوا ہے.
خیمے جہاں لگے ہیں, مینا میں جہاں خیمے لگے ہوتے ہیں وہاں اطلاعاتی کے
خیمے والا جو قصہ تھا وہاں بھی انسیڈنٹ ہوتے رہے ہیں آگ لگنے کے دوسرے قصے, لیکن وہ انسیڈنٹ اس سے مختلف ہوتے ہیں. یہ جو ہے یہاں جہاں خیمے لگے ہوئے تھے وہاں سے جو لوگ آ رہے تھے اور وہاں سے جو لوگ جا رہے تھے, یہ شاید اس کے کسی ایسے انٹرسیکشن, روڈ انٹرسیکشن جہاں پر لوگوں نے انٹری لینی تھی یا یہاں دوسری طرف سے کچھ لوگ نکل رہے ہوں گے, ان انٹرسیکشنز پر ہوا ہے. سو دس از, یہ مطلب ریلیٹیولی یہ ایک نئی جگہ ہے اور نیا ایونٹ ہے. سونر اور لیٹر سعودی گورنمنٹ کو, جس طرح انہوں نے بہت ساری کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں لیولز کا ذکر کیا جمرات وغیرہ کے رستوں کا, اسی طرح ان کو یہاں پر بھی ایک بڑی ایکسٹرا سٹرنجنٹ قسم کی ڈرل ڈیولپ کرنی ہوں گی اپنے سیکورٹی پرسنل کے حوالے سے کہ جو آنے جانے کے رستے ہیں وہ کسی طریقے سے بھی مکس نہ ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ کتنے لوگ کس رستے سے کس ڈائریکشن میں گزر سکتے ہیں اور کتنے ٹائم فریم میں گزر سکتے ہیں. اب اگر آپ ریسورسز کی بات کریں تو سعودی عرب کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے پاس اس قسم کے ریسورسز نہیں ہیں یا کم ہیں, یہ مطلب ہے درست نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس تو صرف اگر حج یا جو وزٹر ہے مکہ مدینہ کا, اس کی اکانومی اگر آپ دیکھیں تو 12-15 بلین ڈالر تو اسی کے اندر ہر سال جاتے ہیں ان کے پاس. تو وہ اگر بلڈ کرنا چاہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. دیکھیں نا, کرین والا انسیڈنٹ ہوا تو وہ اس لیے شاید ایکسیپٹیبل ہے, آلدو ان کو بھی اس زمانے میں وہاں کرین نہیں رکھنی چاہیے تھی, لیکن ہو گیا کیونکہ وہ ون آف تھا. لیکن یہ ون آف نہیں ہے, یہ تو ہر سال بھی ہو سکتا ہے, اور خدا اللہ معاف کرے, اور یہ پچھلے پاسٹ میں کئی دفعہ ہوا ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس کی مختلف جو اپروچز ہیں کراؤڈ کنٹرول کی, جو نان وائلنٹ کراؤڈ ہے کنٹرول ہوتا ہے, اس کی مختلف اپروچز دنیا میں سیکورٹی ایکسپرٹس بھی ہیں, ٹریننگز بھی ہیں, اور ان کی ڈرلز بھی ہیں, وہ کر سکتے ہیں.
بھگدڑ روکنے کے لیے کراؤڈ مینجمنٹ یا انتظام ازدحام کے ماہر اور سابق آئی جی اسلام آباد افتخار احمد. رخ کرتے ہیں یورپ کا, جہاں مشرق وسطی اور افریقہ کے جنگ زدہ علاقوں سے ہزاروں پناہ گزین اور تارکین وطن امن اور بہتر طرز زندگی کی تلاش میں پہنچ رہے ہیں. پناہ گزینوں کا مسئلہ یورپ میں انسانی اور سیاسی بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر سے وابستہ بابر بلوچ ان دنوں مختلف ملکوں میں جا کر ان بے سر و سامان افراد کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے بابر بلوچ سے ان بے خانمان لوگوں کی حالت ازار جاننا چاہی تو انہوں نے کہا,
اس وقت میں بوداپست میں ہوں, کل ہی میں واپس آیا ہوں کروشیا اور سربیا کی سرحد سے, تو وہاں پہ اب بھی ہزاروں کی تعداد سے لوگ آ رہے ہیں. کوئی جو روزانہ ان کی جو اوسطاً آمد ہے وہ 7,000 کے قریب ہے, اور زیادہ تر ان میں وہی لوگ ہیں جو شام, افغانستان اور عراق سے ہیں. اور ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ یہ تعداد ایسی ہی رہے گی آنے والے دنوں میں بھی, کیونکہ سیریا کے جو ہمسایہ ممالک میں حالات ہیں, جہاں پہ زیادہ تر سیریا یا شام کے جو مہاجرین رہائش پذیر تھے, وہاں پہ ان کے لیے حالات سخت سے سخت ترین ہوتے جا رہے ہیں, اور زیادہ تر تعداد افغانستان سے بھی براہ راست آ رہی ہے یہاں پہ.
اچھا, یہ جو بیچ میں ہوا تھا نا کہ ہنگری نے غالباً اپنی سرحد بند کر دی تھی, کچھ اور ملکوں کا بھی اس طرح تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے نہیں دے رہے تھے, اب کیا صورتحال ہے؟
فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہنگری سے آنے والا راستہ جو سربیا کے ساتھ ان کی سرحد ہے وہ تو انہوں نے بند کر دی ہے ایک آہینی دیوار یا بارڈ لگا کے, لیکن جو سربیا ہے وہاں سے لوگ پہلے کروشیا پہنچتے ہیں, جہاں پہ ان کو رجسٹر کرنے کے بعد 24 گھنٹے کیمپ میں رکھا جاتا ہے. جو ٹرانزٹ ریسپشن سینٹر ہے کروشیا کے اندر, جی. اس کے بعد پھر ان کو بسوں میں یا ٹرین میں ڈال کے واپس ہنگری کی سرحد سے ہی آسٹریا اور جرمنی کی طرف روانہ کیا جاتا ہے.
اچھا, آپ نے بتایا کہ اب یہ تعداد جو ہے وہ بڑھے گی اور لوگ آ رہے ہیں کیونکہ شام میں اور اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں پہ صورتحال اچھی نہیں ہے. خود یہ جو پناہ گزین ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی, کیا کہتے ہیں, کس طرح کے حالات ہیں وہاں پہ؟
بہت سخت اور پیچیدہ حالات ہیں ان کے لیے. بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے, کچھ تو وہ ہیں جو اب جب شام سے نکلتے ہیں تو وہ ہمسایہ ممالک میں رکنا نہیں چاہتے, کیونکہ وہاں پہ فی الحال حالات ان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں, نہ وسائل ہیں ان کو خیال رکھنے کے لیے, نہ کھانا فراہم کرنے کے لیے, یہ ساری چیزیں, اور کیمپوں میں بھی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. زیادہ تر لوگ اب براہ راست یہ چاہتے ہیں کہ وہ یورپ کی طرف نکلیں, اور وہ لوگ جو شام کے ہمسایہ ممالک کے کیمپوں میں رہائی پذیر تھے ان سے جب بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نا امیدی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں. اب ان کو امید نہیں ہے کہ گھر واپس جانے کی, 4-5 سال ہو گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان جیسے ملک میں, اردن جیسے ملک میں, یا باقی جو شام کے ہمسایہ ممالک ہیں وہاں سے اب پہ حالات ان کے لیے تنگ سے تنگ تر ہوتے جا رہے ہیں. نہ کام کرنے کی ان کے پاس گنجائش ہے, نہ اپنے لوگوں کو وہاں پہ کہیں رکھنے کی ان کے پاس گنجائش ہے, کرایوں میں اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے, اور ہمارے جیسے ادارے جو یونیسیار اور باقی جو انسانی خدمت اور ہمدردی کے ادارے ہیں, ہمارے وسائل بھی روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں.
اور یورپ میں جس طرح سے ان کو ریسیو کیا جا رہا ہے, ان کو لیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں جی, یورپ فی الحال تو کوئی کامن اپروچ اپنانے میں ناکام رہے ہیں یورپی یونین کے ممالک. اب جو 2-3 دن پہلے ایک ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نومبر کے بعد یہ ریسپشن, رجسٹریشن اور ان کو رکھنے کا بندوبست کریں گے یونان اور باقی ایسے ممالک میں جہاں پہ یہ لوگ بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یونیسیار جیسے ادارے یا ورلڈ فوڈ پروگرام ہے ان کی وہ مدد بھی کریں گے, شاید 1 بلین یوروز کا بھی انہوں نے اعلان کیا. لیکن ہمیں ذرا سی ناامیدی اس بات پہ ہوئی ہے کہ اس میٹنگ میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو قانونی راستے ہیں ان سے لوگوں کی مدد کی جائے گی جن کے رشتے دار یا خاندان یہاں پہ آباد ہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو قانونی طریقے سے آ سکتے ہیں ان کو قانونی طریقہ جو ہے نا یہ راستہ وہ اویلیبل ہے ہی نہیں, تو اس لیے وہ اپنی جان جوکم میں ڈال کے سمندر کے راستے سے نکلتے ہیں.
اچھا بابر بلوچ صاحب, یہ بتائیے کہ اتنی بڑی تعداد میں تارکین وطن یا پناہ گزین آئے ہیں اور ظاہر ہے ان میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے, تو عید کا تہوار کس طریقے سے انہوں نے منایا, نماز کس طرح پڑھی, کچھ اس کے بارے میں بتائیے.
جی میں عید کے دن ہی اس ٹرانزٹ ریسپشن سینٹر میں موجود تھا جہاں پہ 4,000 to 5,000 کے قریب لوگ تھے. بہت خاموشی سے گزرا, زیادہ تر تو وہ اسی تک دو میں تھے کہ کہیں سے بس پہ بیٹھ کے وہ کروشیا سے آگے نکل سکیں آسٹریا اور جرمنی کی طرف. محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ عید کا دن ہے, وہ گہما گہمی نہیں تھی. ایک جو کروشیا کے مقامی امام ہیں وہ آئے, لوگوں سے بات کی, گھومے پھرے, لیکن اور کوئی اہتمام نہیں تھا. اس وقت جو لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ کہیں بخیر خوبی یا حفاظت سے پہنچا جائے, کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور کیمپوں میں رہنا حالات جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے, نا مساعد حالات میں ان کو اپنے خاندان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. تو عید تو بہت سارے لوگ بھولے ہوئے تھے.
یہ تھے یو این ایس سی آر کے ترجمان بابر بلوچ. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
کھیلوں کی خبریں سبانہ سے.
پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دو ٹی ٹوینٹی میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ کل ہرارے میں کھیلا جائے گا. آئی سی سی کی ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں پاکستان دوسرے اور زمبابوے کی ٹیم چوتھویں نمبر پر ہے. پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ٹیم میں دو نئے بالرز عمران خان جونیئر اور عامر یامین شامل کیے گئے ہیں, جن کے بارے میں کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ دونوں کی سلو ڈیلیوری بہت مؤثر ہے. پاکستان کی ون ڈے کرکٹ ٹیم تین میچز پر مشتمل سیریز کھیلنے کے لیے کل زمبابوے روانہ ہو رہی ہے, جبکہ آسٹریلیا کرکٹ بورڈ نے دو ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کے لیے پیر کے روز ہونے والی ٹیم کی بنگلہ دیش روانگی ملتوی کر دی ہے, جس کی وجہ بورڈ نے آسٹریلوی مفادات کو لاحق سیکیورٹی خدشات بتائی ہے. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے صدر سیپ بلاٹر کے خلاف سوئٹزرلینڈ کے پروسیکیوٹرز نے مجرمانہ تفتیش کا آغاز کر دیا ہے. تحقیقات کا دائرہ ٹی وی کے حقوق کا ایک معاہدہ ہے جو سیپ بلاٹر نے فٹ بال کے سربراہ جیک وارنر کے ساتھ 2005 میں کیا تھا. بلاٹر پر اس بات کا بھی شک ہے کہ انہوں نے 2011 میں یوئفا کے صدر مائیکل پلاٹینی کو قواعد سے ہٹ کر رقم دی تھی. برطانیہ کی ٹاپ ٹینس پلیئر ہیدر واٹسن اور یوہانا کونٹا نے روہان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے ڈراز میں کوالیفائی کر لیا ہے. ادھر چین میں ہونے والے گوانجو ٹینس ٹورنامنٹ میں فتح کا تاج پہنا سربیا کی جلینا چینکوویچ نے, انہوں نے جمہوریہ چیک کی ڈینس لائٹوا کو 6-0 and 6-2 سے شکست دی. جبکہ پین پیسیفک ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں پولینڈ کی آگنیاشکا راڈوانسکا نے ڈومینیکا کی سیبوکووا کو ہرا دیا, جبکہ ڈینمارک کی کیرولائن ووزنیاکی کو سوئٹزرلینڈ کی بیلنڈا بینچچ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. فارمولا ون کار ریس میں کل ہونے والی جاپانیز گراں پری کے لیے مرسیڈیز ڈرائیور نیکو روزبرگ نے پول پوزیشن حاصل کر لی ہے. ریس کے دوران ریڈ بل ٹیم کے ڈرائیور کی کار حادثے کا شکار ہو گئی, لیکن ڈرائیور کو ویات محفوظ رہے.
کھیلوں کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ آپ نے سبا نا سے سنا. گردوں کے سرطان کے علاج میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ جسم کے اندر ایک کیمیائی گھڑی ہوتی ہے جو خود بخود آتے جاتے موسموں کا حساب رکھتی ہے. تفصیل کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے. اس وقت خبروں کے خلاصے کے لیے نخبت ملک کے پاس چلتے ہیں.
سعودی عرب کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ منا حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 769 ہو گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد اب 934 ہے. سعودی عرب کے مفتی اعظم نے کہا ہے کہ منا حادثے جیسے واقعات انسانی اختیار سے باہر ہیں. پاکستان کی وزارت برائے مذہبی امور نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں حج کے دوران بھگدڑ سے مرنے والوں میں اب تک 11 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی ہے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا اعتبار برقرار رکھنے کے لیے اس میں تبدیلی اور اصلاحات کی ضرورت ہے. مالی میں عالمی ثقافتی ورثے کو تباہ کرنے کے الزام میں پہلی بار ایک مشتبہ شدت پسند کو جرائم کی بین الاقوامی عدالت میں بھیج دیا گیا ہے، جہاں اس پر جنگی جرائم کا الزام عائد کیا جائے گا۔ امریکی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے لڑنے کے لیے جن شامی باغیوں کو تربیت دی گئی تھی انہوں نے اپنا اسلحہ القاعدہ سے منسلک جنگجوؤں کے حوالے کیا ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا۔ آج سیربین کا بڑا موضوع حج کے موقع پر جمعرات کو منا میں پیش آنے والا سانحہ ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں 769 حاجی ہلاک اور 930 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مرنے والوں میں 11 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ اس خبر کی تفصیلات آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں رینجرز کی جانب سے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں کو مبینہ طور پر قربانی کی کھالیں جمع کرنے سے روکنے پر احتجاج کرتے ہوئے ایم کیو ایم نے کھالیں جمع کرنے کا کام روکنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی سے حسن کاظمی کی رپورٹ۔
کراچی میں آج ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام لگایا کہ رینجرز کی جانب سے ان کی جماعت کی جمع کردہ کھالوں کے ٹرک قبضے میں لے کر دیگر تنظیموں میں تقسیم کر دیے گئے
اور ان کھالوں کو مالے مفت دلے بے رحم کی طرح دیگر خیراتی اداروں میں تقسیم کیا گیا، اور شاید ہمارا خدشہ ہے کہ قلعدم تنظیموں کو بھی نوازا گیا۔ جو کوڈ آف کنڈکٹ جو عملی طور پر نظر آیا رینجرز کی طرف سے، وہ کوڈ آف کنڈکٹ یہ تھا کہ KKF کو عملی طور پر کھالے جمع کرنے نہ دی جائیں۔
فاروق ستار نے کہا کہ اس لیے مجبور ہو کر وہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کا کھالے جمع کرنے کا آپریشن بند کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس الزام کو رد کیا کہ ان کے کارکنان کھالیں جبری طور پر جمع کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رینجرز نے ان کے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کیا ہے اور وہ کھالیں جو عوام نے رضاکارانہ طور پر دی تھیں انہیں بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ فاروق ستار کے مطابق کراچی کے کمشنر کی جانب سے جاری کردہ اجازت نامہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تمام ڈرائیورز کے پاس موجود تھا، پھر بھی انہیں گرفتار کر کے ٹرک اور سزوکیاں قبضے میں لے لی گئیں۔
چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب، ایسا تو نہیں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کو دیوار سے لگا کر اس کی سیاسی فلاحی سرگرمیوں پر یہ غیر اعلانیہ غیر آئینی پابندی لگا کر کہیں یہ گراؤنڈ ان دہشت گرد قلعدم تنظیموں کے لیے تو سپیس انہیں تو نہیں دی جا رہی ہے؟ یہ بہت سنگین نوعیت کی بات ہم کر رہے ہیں، ہمارا خدشہ ہے۔ میں براہ راست الزام کسی پہ نہیں لگا رہا۔
انہوں نے پاک فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے درخواست کی کہ وہ کراچی آ کر یہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں۔ فاروق ستار نے تسلیم کیا کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال انہیں 50% کم کھالیں ملی ہیں، اور اگر یہی حال رہا تو انہیں اپنے فلاحی کام بند کرنے پڑیں گے۔ دوسری جانب آج رینجرز نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں جمعے کو کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں ایک کاروائی کے دوران ایک مبینہ ٹارگٹ کلر محمد ریحان حسین عرف بہاری کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق جمعے کو گرفتار کیا گیا ملزم متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایم کے ایم کا سرجانی ٹاؤن کا سیکٹر انچارج ہے، اور اس نے ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور قربانی کے جانوروں کی کھالیں چھیننے کے مختلف واقعات میں ملوث ہونے کا مبینہ طور پر اعتراف بھی کیا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق گرفتار ملزم سرجانی ٹاؤن میں ٹارگٹ کلرز کی ایک ٹیم چلا رہا تھا جس نے کئی پولیس اہلکاروں اور مخالف سیاسی جماعتوں کے کارکنان کو قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ رینجرز کی پریس ریلیز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملزم جبرن چندہ جمع کرنے، یاد رہے کہ کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے ستمبر 2013 میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا گیا تھا جو آج بھی جاری ہے۔ حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے وزیراعلی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کرنے والے بعض بلوچ قوم پرست رہنماؤں کی مذاکرات کے لیے آمادگی کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے دور حکومت میں جو بہتر ماحول بنا اس کے بعد ایسا ممکن ہوا ہے، مگر سخت گیر موقف کے حامل قوم پرست جماعتوں اور تنظیموں کے رہنما ماحول کی بہتری کے دعوے سے متفق نہیں۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ۔
بیرون ملک مقیم جن دو بلوچ رہنماؤں نے مذاکرات کے لیے مشروط آمادگی کا اظہار کیا ہے ان میں خان آف کلات میر سلیمان داؤد اور نوابزادہ پرامتغ بکٹی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ ان کی مذاکرات کے لیے آمادگی کو ایک بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ کوئٹہ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پرامتغ بکٹی صاحب نے بھی بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کی، خان آف کلات نے جو ہے نا آمادگی ظاہر کی۔ اب ہماری کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہم اس کو عملی شکل دے دیں وہ ہمارے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہوگا۔
جب سن 2013 میں ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے بلوچستان کے تمام مسائل بالخصوص لاپتہ افراد کے مسئلے کے حل کو اپنی حکومت کی اہم ترجیح قرار دیا تھا، لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ مگر وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے جو ماحول بنا ہے اس کا کریڈٹ گزشتہ 2 سال کے دوران ہونے والی ان کی کاوشوں کو جاتا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج یہ ماحول بن گیا ہے اس میں 1.5-2 سالوں کی ہماری محنت شامل ہے، اس طرح سے حالات بہتر نہیں ہوئے، اس میں کافی ہم نے کوششیں کی ہیں۔
دیگر سختگیر موقف کے عامل کمپرس جماعتوں کی طرح بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتے داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ بھی اس سے اتفاق نہیں کرتے۔
کوئی اچھا نہیں ہے، روزانہ آپریشن ہو رہا ہے، پچھلے سے لے کے اسی تک آپریشن ہو رہے ہیں۔ ابھی مشقے میں خالی کرا دیا مشقے کو، پمفلیٹیں انہیں پھینکے ایجنسیوں نے کہ فوری طور مشقے کو خالی کرو، یہ کیا اچھا ہے؟ اور روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے اٹھائے جا رہے ہیں لوگ اور ان کو مسخ شدہ لاشیں، یہ کیا اچھا ہے؟ ان کے لیے اچھا ہے لیکن بلوچ عوام کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے۔
بلوچستان کی موجودہ حکومت کے دور میں صرف 9 ماہ کے عرصے میں مختلف سرچ آپریشنوں میں 8,300 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ماما قدیر اسے بھی لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا عمل سمجھتے ہیں۔
مطلب گرفتار ہیں تو لاپتہ ہیں، نہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، نہ سپریم کورٹ میں، نہ ہائی کورٹ میں، نہ کسی تھانے میں ہیں، نہ کسی تھانوں میں بند ہیں، کہیں بھی نہیں۔ ہم نے ہر جگہ ڈھونڈا ان کو، ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تو ہم یہ ظاہر ہے کہ یہ لاپتہ ہوں گے، تو ایجنسیوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔
بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کے عہدے کے حوالے سے یہاں کی مخلوط حکومت میں شامل جماعتوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق 10 دسمبر میں وزارت اعلیٰ کا عہدہ مسلم لیگ نون کو ملنا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق ڈاکٹر مالک کو مزید 2 سے 2.5 ماہ تک وزیر اعلیٰ رہنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عرصے میں ناراض بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت ممکن ہو سکے گی یا نہیں۔ محمد کاظم، BBC کوئٹہ۔
نائجیریا نے پولیو کے خاتمے میں اہم کامیابی حاصل کر لی ہے اور پچھلے 1 برس کے دوران وہاں کسی مریض میں پولیو وائرس کی تشخیص نہیں ہوئی۔ اسی بنیاد پر عالمی ادارہ صحت نے نائجیریا کا نام ان ممالک کی فہرست سے خارج کر دیا ہے جہاں اس مرض کے جراثیم اب بھی پائے جاتے ہیں۔ اب صرف پاکستان اور افغانستان 2 ایسے ممالک رہ گئے ہیں جہاں پولیو کا وائرس بچوں کو متاثر کر رہا ہے۔ BBC Urdu.com کی رپورٹ ہمارے ساتھی نازیہ میمن سے سنتے ہیں۔
اس فیصلے کو اس بڑے افریقی ملک سے پولیو کے خاتمے کی کوششوں کے سلسلے میں ایک سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ نائجیریا کا نام فہرست سے خارج کرنے کا اعلان نیو یارک میں جمعے کو عالمی انسداد پولیو انیشیٹو کے اجلاس میں کیا گیا۔ نائجیریا میں گزشتہ 1 برس کے دوران پولیو کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا ہے۔ کسی بھی ملک کو پولیو سے پاک اسی صورت میں قرار دیا جاتا ہے جب 3 برس تک وہاں پولیو کے کسی نئے مریض کی نشاندہی نہ ہو۔ نائجیریا میں یونیسیف کے نمائندہ جین گوان نے BBC کے نمائندہ فرگل والچ کو بتایا کہ یہ ایک اہم سنگ میل ہے لیکن ابھی جشن منانے کا وقت نہیں۔ اگر ہمیں ملک سے پولیو کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہر سطح پر کوشش کرنا ہوگی۔ خیال رہے کہ نائجیریا میں پولیو کے خاتمے کی مہم مشکلات کا شکار رہی ہے اور شمالی ریاستوں میں 10 برس قبل ویکسین کا یہ کہتے ہوئے بائیکاٹ کیا گیا تھا کہ اسے استعمال کرنے والا بانجھپن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سن 2013 میں ملک میں پولیو کی ویکسین دینے والے رضاکاروں پر حملے ہوئے جس کے بعد یہ مہم سست پڑ گئی۔ تاہم حکومت کی جانب سے پولیو کو قومی ایمرجنسی قرار دیے جانے کے بعد مہم نے زور پکڑا اور اس سلسلے میں حکومت کو مذہبی اور سماجی رہنماؤں کی مدد بھی حاصل ہوئی۔ فہرست سے نائجیریا کے اخراج کے بعد اب اس میں صرف پاکستان اور افغانستان کے نام ہی باقی بچیں گے جہاں اب تک پولیو کے پھیلاؤ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ پولیو کا مرض پانی کے نکاسی کے خراب نظام اور آلودہ پانی سے پھیلتا ہے اور اس کا شکار اکثر بچے ہوتے ہیں۔ پولیو کا وائرس مریض کے اعصابی نظام کو نشانہ بناتا ہے اور اس کی وجہ سے چند گھنٹوں میں مریض کا نچلا دھڑ خصوصاً ٹانگیں مفلوج ہو جاتی ہیں اور ان کا علاج ممکن نہیں رہتا۔
نائجیریا پولیو کے مرض سے پاک، تفصیل آپ نے نازیہ میمن سے سنی۔ اور اب ہفتہ وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو کے ساتھ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر۔
بھارت کے وزیر ثقافت مہیش شرما ان دنوں سیاسی رہنما کم اور فلسفی، مورخ اور دانشور کی شکل میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ سابق صدر ڈاکٹر عبدالکلام مسلمان ہوتے ہوئے بھی محب وطن تھے۔ مہیش شرما کا یہ بھی خیال ہے کہ اسکولی نصابوں میں صرف ہندو مذہبی کتابوں کے اقتصابات شامل کیے جانے چاہیے کیونکہ اسلام اور مسیحی مذہب بھارت کی روح سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ان کے بیان سے واضح طور پر مراد یہ تھی کہ بھارت کا مسلمان ملک سے محبت نہیں کرتا اور وہ ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا، اور ان کا مذہب بھی بھارت کی اقدار کے لیے موضوع نہیں ہے۔ مہیش شرما کی ذہنی پرورش آر ایس ایس کے اس ماحول میں ہوئی ہے جس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو بھارت کا وفادار نہیں سمجھا جاتا۔ آر ایس ایس، بی جے پی، بجرنگ دل، شیو سینا، ہندو مہا سبھا، سوامی نارائن تحریک، وشو ہندو پریشد اور اس جیسی بہت سی دوسری تنظیمیں برسوں سے مسلمانوں اور عیسائیوں سے اپنے نفرت کی تبلیغ اور ترویج کرتی رہی ہیں۔ یہ تنظیمیں اور جماعتیں ملک کے بیشتر موجودہ مسائل کے لیے ملک کی انہی دونوں مذہبی اقلیتوں کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں۔ ایک طویل عرصے تک ملک کی تقسیم کے سوال پر یہ تنظیمیں مسلمانوں کو نشانہ بناتی رہیں، اور جب کئی دہائیوں کے بعد تقسیم کا نعرہ نفرت کی تبلیغ کے لیے پہلے جیسا پرکشش نہیں رہا تو دہشت گردی، مسلمانوں کی اونچی شرح پیدائش اور ماضی کے مسلم حکمرانوں کے دور میں ہندوؤں پر ہونے والے مبینہ مظالم اور مذہبی جبر کو نفرت کی سیاست کا مرکزی پہلو بنایا گیا۔ ملک میں نفرت کی تبلیغ کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہندوتو کی یہ تنظیمیں اپنے حامی مورخوں کے ذریعے کئی عشروں سے یہ بھرم پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ قبل مسیح میں آریوں نے بھارت پر حملہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ بھارت کے ہی اصل باشندے تھے۔ اس کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ صرف ہندو اس ملک کے باشندے ہیں اور مسلمان و عیسائی دوسرے ملکوں سے آئے۔ ہندو پرست مورخین 13ویں صدی میں مسلم حکمرانوں کی باضابطہ سلطنت قائم ہونے سے قبل ہندو حکمرانوں کے دور کو ایک ایسے سنہری دور سے تعبیر کرتے ہیں جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بقول ان کے، اس حسین اور خوشحال ہندو سلطنت کو وسطی ایشیا، ایران اور افغانستان سے آنے والے مسلم حکمرانوں نے طاقت و تاراج کر دیا۔ ان تنظیموں کو اپنے نظریے کے فروغ کے لیے ماضی کے ادوار سے کچھ نفرت انگیز چہرے بھی چاہیے تھے۔ ان چہروں میں یوں تو بہت سے نام ہیں لیکن سب سے نمایاں چہرہ مغل بادشاہ اورنگزیب کا ہے۔ ابھی حال میں دلی میں اورنگزیب کے نام سے منسوب ایک سڑک کا نام بدل دیا گیا۔ ہندو تنظیمیں اب مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد کا نام بدلنے کی مانگ کر رہی ہیں۔ اب یہ مطالبہ بھی ہو رہا ہے کہ شاہ جہاں کا نام بھی ہر جگہ سے مٹا دیا جائے، کیونکہ ہندو پرست مورخوں کے مطابق تاج محل کا خالق ایک عیاش غیر ملکی مسلم حکمراں تھا۔ تہذیبوں کی تاریخ میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب مذہب کے نام پر تاریخ، تہذیب اور ثقافت پر اثر انداز ہونے اور انہیں مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ تاریخ میں ہزاروں مرتبہ مذہب کی بنیاد پر انسانوں کو جبر و ظلم، نفرت اور تفریق کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیشتر مسلم ممالک بھی مذہب کے نام پر جبر و ظلم، تفریق اور نفرت کے نظام کے اسی زمرے میں آئیں گے۔ نریندر مودی کی حکومت کے قیام کے بعد سے ملک میں ایک ثقافتی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ تاریخ کا ہر پہلو زیر بحث ہے۔ ملک کے بہت سے دانشور، مورخ اور مفکرین اس بدلتے ہوئے پس منظر سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہ ابھی تک ایک طرفہ نظریے اور ان چیلنج تصورات کے پرسکون لمحوں کے عادی تھے۔ نئے حالات نے ملک میں پہلی بار صحیح معنوں میں بحث و مباحثے کی فضا تیار کی ہے۔ بھارتی جمہوریت میں پہلی بار مسلمہ تصورات کو متبادل تصورات سے چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کوئی تمثیلی داستان نہیں ہوتی، یہ سائنسی نظریے اور سائنسی طریقہ کار سے متعین ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے آنے اور جانے سے تاریخ کے حقائق نہیں بدلتے۔ بھارتی تہذیب ان تمام سیاسی جماعتوں کے تمام اجتماعی تصورات اور اجتماعی شعور سے کہیں عظیم تر ہے۔ ماضی میں بھی یہ تہذیب کئی بار مشکلوں سے گزری لیکن ہر مرتبہ یہ پہلے سے زیادہ طاقتور اور باوقار ہو کر نکلی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں نیا انٹرنیٹ ٹیکس لگنے سے صارفین اور تاجر مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ سنیے امبر شمسی کی رپورٹ۔
بلاگر اور محقق شوزب حسین اپنے دوست اسد کے ساتھ مل کر اپنے گھر میں لیپ ٹاپ پر مضمون مکمل کر رہی ہیں جسے انہوں نے فوراً ای میل کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ سخت مقابلہ ہے لیکن ایک مسئلہ ہے۔
اسد، آرٹیکل کمپلیٹ ہے یار، میرے خیال ہے میں یہ بھیج رہا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیٹ نہیں چل رہا۔
کیا ہو گیا؟
میرے خیال سے پیکٹ ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے جب آپ اردو اخباروں کے لیے لکھتے ہیں یا فری لانس رائٹر ہوتے ہیں، بلاگر ہوتے ہیں تو
شوزب مختلف ویب سائٹس کے لیے لکھتے ہیں اور ان کی روزی روٹی کا انحصار انٹرنیٹ پر ہے۔
ان پیسوں میں ذریعہ آپ کو گزارا تو نہیں ہوتا۔ نیٹ کے جو قیمتیں بڑھی ہیں، یاد ہے ابھی پچھلے دنوں جب یہ 1500 سے 1700 روپے ہو گیا تو میرے پاس 1500 روپے ہی تھے، تو میں مارکیٹ گیا بیلنس کروانے کے لیے۔ بڑا اطمینان تھا کہ بھی بیلنس ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ 1700 روپے کروائیں، 200 روپے نہیں تھے۔ اس کے بعد وہ ایک رات پوری مجھے انتظار کرنا پڑا نیٹ کے لیے۔ میں بہت ساری چیزیں مجھے کی میلز کرنی تھی، میں کہیں نہیں کر سکا۔
شوزب کا دعویٰ ہے کہ ایسا ٹیکس سب سے زیادہ متوسط طبقے کو ہی متاثر کرتا ہے۔
لیکن ٹیکس لگاتے وقت کم سے کم اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جن لوگوں پر ٹیکس جا رہا ہے وہ لوگ اس سے کس قدر متاثر ہوں گے۔ انٹرنیٹ یوز کرنے والے لوگ کون ہیں؟ میرے جیسے ہی لوگ ہیں، اسکول یونیورسٹیز کے پڑھنے والے یا جو چھوٹے موٹے نوکری وغیرہ کرتے ہیں۔
صوبہ پنجاب نے کچھ ماہ پہلے 19.50% کے حساب سے انٹرنیٹ کے استعمال پر ٹیکس لگایا تھا۔ تاہم جب بعض کاروباروں نے شور مچایا تو حکام نے اعلان کیا کہ یہ ٹیکس واپس لیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود صارفین اور کاروباروں کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب یہ ٹیکس ابھی تک لاگو کر رہی ہے، جبکہ سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی صوبائی سطح پر انٹرنیٹ ٹیکس لگایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے صارفین پنجاب میں ہیں۔ یہ پاکستان میں پہلی بار ہے کہ انٹرنیٹ پر خصوصی ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ اس ٹیکس کے علاوہ وفاق کی جانب سے 14% ٹیکس بھی کٹتا ہے، یعنی کہ اگر وفاقی اور صوبائی محصول کو ملایا جائے تو صارفین کو اب 33.50% ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ ٹیکس کی شرح دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس ٹیکس سے صرف صارفین متاثر نہیں ہوتے، کاروباروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ برس 3G اور 4G کی نیلامی کے بعد حکومت نے کئی ٹیکسز کی شرح میں اچانک سے اضافہ کیا۔ مقامی اور بین الاقوامی ٹیلی کام کمپنیوں کو اس وقت کی سرمایہ کاری غیر محفوظ لگ رہی ہے۔
جو سیکیورٹی نارملی جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں صورتحال کافی خراب ہے، لیکن ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ ٹیکس کی وجہ سے جو اتنی انپرڈکٹیبلٹی ہے، ٹیکس پالیسی کے چیلنجز ہیں، اس کی وجہ سے اب یہ نمبر ون رسک بن چکا ہے ہمارے لیے۔ ہمارے شیئر ہولڈرز کے لیے بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے کہ اگر وہ کمپیئر کرتے ہیں اپنی باقی انویسٹمنٹ جو انہوں نے باقی ملکوں میں جو 13 آپریشنز ہیں 14 آپریشنز ہیں ان میں وہ جب کمپیئر کرتے ہیں تو پاکستان جو ہے ٹیکس کی وجہ سے لیس اٹریکٹیو ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں
یہ ہے بین الاقوامی ٹیلی کام کمپنی ٹیلینور کے سینئر اہلکار محمد اسلم حیات، جن کا خیال ہے کہ انٹرنیٹ کاروبار اور حکومت کے انتظامی معاملوں میں بہتری لاتا ہے۔ شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں۔ تو نمبر ایک ہے، مینا جیسے واقعات انسانی اختیار سے باہر ہیں، ہنزا کی خواتین کا کاپسی کیفے، سلمان خان اور شاہ رخ خان برائے فروخت، ہندو پرست مورخ تاریخ کو بدل سکیں گے، معاوضہ نہیں ملا، لاش 1.5 سال سے بے گور۔ یہ تو وہ سرخیاں ہیں جو اس وقت ان خبروں کی سرخیاں ہیں جو اس وقت ہماری ویب سائٹ پر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں، پتہ ہے bbcurdu.com۔ اور اب پیش ہے بالی ووڈ کی رنگا رنگ سرگرمیوں اور چٹ پٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
ان کا دل ہے بدتمیز، جوانی ہے دیوانی، اور جلدی ہی یہ دکھانے والے ہیں تماشا۔ جی ہاں، یہ ہے رنبیر کپور۔ سنیے گا کہ فلاپ سٹار، میرا مطلب ہے راک سٹار رنبیر کپور کا کیا کہنا ہے اپنی زندگی کے بارے میں۔ سیدھے اور سمپل نظر آنے والے عباس مستان کو کیوں پسند ہیں لاوش اینڈ سٹائلش فلمیں؟ کنال کھیمو فلموں میں کوالٹی پسند کرتے ہیں بھائی، کوانٹیٹی نہیں۔ یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ، پر میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔ کس کو پیار کیا جائے اور کیسے، یہ تو کامیڈی کنگ کہے جانے والے کپل شرما ہی جان سکتے ہیں، جن کی فلم کس کس کو پیار کروں اسی ہفتے ریلیز ہوئی ہے۔
دور سے دیکھیے اس آدمی کو، چہرے سے معصوم دکھنے والا یہ پرانی 3 بیویوں کا پتی ہے۔
تو نمیتا کیا کہیں گے آپ؟
فلم بنائی تو عباس مستان نے ہے، جو کہ اتنے اچھے تھرلرز ہم کو دے چکے ہیں، لیکن اس میں ان کا جو ٹریڈیشنل چھاپ ہوتی ہے نا سینما کی، جو اس میں دور دور تک وہ نہیں نظر آیا ہے۔ مجھے لگا بہت حد تک جو کپل شرما کا شو ہے اس کو ایک فکشن کا فارمیٹ دے کے یو نو 2.5 گھنٹے کی فلم میں سٹریچ کر دیا گیا ہے۔ اس میں یہ جو ان کی جو ریلیشن شپ سکھائی ہیں کہ 4 شادیوں میں وہ رہ رہے ہیں، اور ایک کامک ٹریک کو لے کے انت میں ایموشنلی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کری گئی ہے اس کو۔
لیکن دونی تین کے بیچ میں اٹک گئے، ہم تو یارو بیچ بچالے لٹک گئے۔
میں فلم کو 5 میں سے 2 سٹار دوں گی، اور 2 سٹار اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ جو ایک ان کا ٹارگیٹ ہے، آئی تھنک دے کائنڈ آف اس ٹارگیٹ کو پہنچنے کے لیے وہ ہٹ کرتے ہیں، بٹ ادر وائز ایز اے فلم اٹ ڈزنٹ ورک۔ देखते हैं भाई पब्लिक क्या कहती है।
इट्स अ क्लीन फिल्म, नीट क्लीन पिक्चर है। मुझे लगता है दिस इज अ जैकपॉट बिकॉज प्राइस वाइज इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। इसको तीन तो डेफिनेटली आई कैन गिव फोर ऑल्सो, गुड एंटरटेनमेंट डेफिनेटली।
इतने अच्छे ढंग से बनाई पहली पिक्चर होने के बाद भी ऐसा समझ में आ रहा है सुपर हिट पिक्चर है, मतलब फैमिली का कोई भी व्यक्ति देख सकता है।
बाबा जी की बूटी भी कसट हो जाते, स्प्रेड नाइट को अच्छे बच्चे घर नहीं जाते। बोलो बम बम बम, बोले बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोले बम बम बम।
फिल्म साज अब्बास मस्तान दिखने में जितने सिंपल हैं, उनकी फिल्में उतनी ही लाविश होती हैं। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में शूटिंग, कॉस्ट्यूम्स, पैलेसेस, देखने वाला कहता है पैसा वसूल। तो अब्बास साहब, आपकी शख्सियत और सोच में इतना तजाद क्यों है?
हम लोग का स्टाइलिश पिक्चर बहुत अच्छी लगती है। स्टाइल जो जैसे हमारी कोई भी पिक्चर, रेस वन, रेस टू, या बाजीगर हो, या अजनबी हो, या हमराज हो, स्टाइलिश पिक्चर के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम ऐसी ट्रीटमेंट और ऐसा प्रेजेंट करें एक्टर को, वो हमारे अंदर फिर आप जो बोलते हो सिंप्लिसिटी हो, सिंप्लिसिटी तो हम लोग हमारे नेचर से है, लेकिन जब फिल्म बना के तो हम लोग पूरा गौर करते कि स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, वो उसके अंदर हम लोग बहुत सोच समझ के करते हैं।
रिलीज में एक और फिल्म का जिक्र करना चाहूंगी और वो फिल्म है भाग जॉनी। भाई फिल्म में कुणाल खेमू जो है,
आज की रात लगता है बुरा ना मेरा नसीब है, आज तुझे मैं चलूं के घर मेरा थोड़ी करीब है।
जो आखिरी मरतबा सोहा अली के साथ अपनी फिल्म की वीडियो में दिखाई दिए थे, कुणाल से जब पूछा गया कि इतनी कम फिल्में क्यों करते हो भाई, तो उनका कहना था कि वो क्वांटिटी पर क्वालिटी को तरजीह देते हैं। क्या बात है,
बिल्कुल आई थिंक इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि एज लॉन्ग एज इफ यू डोंट हैव समबडी बैकिंग यू कॉन्स्टेंटली, अगर आपके पास ये गारंटी नहीं है कि हिट हो या फ्लॉप हो, मैं साल में चार पिक्चर है तो करूंगा ही, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन टेक दैट रिस्क। एंड आई मीन यू कैन टेक रिस्क लेटर व्हेन यू आर मोस्ट सिक्योर्ड, व्हेन यू हैड अ कपल ऑफ बॉक्स ऑफिस बिहाइंड यू, एंड यू नो देयर आर प्रोड्यूसर्स हु विल वर्क विद यू नो मैटर व्हाट, देन यू कैन चूज टू से ओके मे बी यू नो नाउ आई विल डू अ फिल्म फॉर मनी, it doesn't matter how good it is, or you know what, let me, I want to shoot a film in this part of the world and let me just do the film, then you can say ki okay experimental film bhi kar leta hu, but right until then, because I'm saying at the end of the day kam se kam aapko itni to khushi hoti na ki yaar maine sahi kaam kiya aur I'm happy with it, it just didn't work out kyunki hamare haath mein nahi tha, maybe it was wrong timing, wo bhi nahi hoga to then I think it's a miserable life to be in.
teri yaadon se doori behtar hai karti jeena ye mushkil, ये वो बारिश है देती बंजर है भीग के होगा क्या हासिल।
वैसे कुणाल, सोहा से शादी के बाद आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदला है?
कुछ नहीं बदला है, क्योंकि मेरे ख्याल से शादी को ना लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं, और आई थिंक सबके लिए अलग अलग होती होगी, क्योंकि मुझे भी बहुत डिफरेंट ओपिनियंस मिलती थी। कहीं कहते थे अरे कर लो शादी कुछ नहीं बदलेगा, और कहीं क्लोज दोस्त कहते थे भाई देख कुछ भी हो जाए ना शादी के बाद चीजें बदल जाती है तुझे पता नहीं, तो इसीलिए आधे लोग डरे होते हैं। मेरे केस में कुछ बदलाव नहीं हुआ, मुझसे तो लोग कह रहे हैं कि अब तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ये शादी का इफेक्ट है क्या, कितने अच्छे लग रहे हो गानों में, चलो ठीक है अच्छी बात है एज लॉन्ग एज इट्स गुड।
एक और सहारा है जो फिल्मों में कम कम ही नजर आते हैं, और वो है गोविंदा जी।
सारे हीरो मेरे आगे है जीरो।
फिल्मों से सियासत का रुख करने वाले गोविंदा ने चंद साल पहले ही वापस इंडस्ट्री में एंट्री मारी थी, तो गोविंदा जी अब क्या इरादे हैं आपके?
2014 में
میری دو فلمیں لگی, اس سے پہلے 5 سال فلمیں نہیں لگی تھی میری. اور پولیٹیکل ماحول سے نکل کے کافی مجھے تکلیف رہی, کشٹ رہا, میرے لیے ایزی نہیں تھا. اور آئی تھنک یو ول بی واچنگ مائی فلم ایز اے ہیرو آفٹر 14 ایئرس. وی ڈونٹ ریئلائز بیکاز وی واچ گووندا'س فلم ایوری ڈے آن دا ٹیلیویژن. کبھی سوچا نہیں تھا جس وقت ٹیلیویژن آیا تھا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایشور سے یہی پرارتھنا کرتا ہوں کہ ابھینے چکر جس وقت لگے آپ لوگ سب بہت سے پسند کریں, بہت لائک کریں.
بچنا اے حسینوں,
یہ وہ ہیں جن کے نام سے اب حسینائیں واقعی بچنے لگی ہیں. ان کے ساتھ یوں تو بڑے بڑے نام جڑے ہوئے ہیں. راج کپور ان کے دادا جی ہیں, اپنے زمانے کے سپر سٹار رشی کپور ان کے پاپا اور ممی ہیں نیتو سنگھ. یوں تو رنبیر کپور کے فلمی کریئر کا آغاز بھی زوردار ہوا تھا. 2007 میں سنجے لیلا بھنسالی کی فلم ساوریا میں ڈیبیو کرنے والے رنبیر ساوریا فلاپ ہونے کے بعد بھی ہٹ رہے اور انہیں اس فلم کے لیے کئی اوارڈز ملے. اس کے بعد رنبیر نے دیپیکا پادوکون کے ساتھ بچنا اے حسینوں میں کام کیا اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے اور کھلے عام اس کا اعتراف بھی کیا.
خدا جانے کے میں فدا ہوں, خدا جانے میں مٹ گیا.
فلم ویک اپ سے تو راکٹ سنگھ میں ان کی اداکاری کو کافی سراہا گیا.
سنو تو ذرا ہم کو ہے یہ کہنا, وقت ہے کیا تم کو پتا ہے نا.
فلم عجب پریم کی گجب کہانی میں رنبیر اور کترینہ کیف کی جوڑی کافی ہٹ رہی. اور اس کے ساتھ ہی دیپیکا ان کی زندگی سے آؤٹ اور کترینہ کی انٹری. لیکن دونوں ہی اب اپنے رشتے کے بارے میں بات نہیں کرتے اور دوستی کا دم بھرتے ہیں.
کیسے بتائے تو تجھ کو چاہے یارا بتا نہ پائے.
پریانکا چوپڑا کے ساتھ فلم برفی میں رنبیر کی اداکاری اور دیپیکا کے ساتھ یہ جوانی ہے دیوانی کی کامیابی کے بعد انہیں انڈسٹری کا اگلا سپر اسٹار کہا جانے لگا.
دیکھیے سب سے پہلے تو میں نیکسٹ 7 سال سے سن رہا ہوں تو میں ہوں نہیں, تو جب ہوں گا تو بتانا. بٹ لائک آئی سیڈ کہ ابھی فی الحال پتا نہیں, یو شوڈ آسک می ان دی نیکسٹ پریس کانفرنس اف دے سٹل لک اپ ٹو می. بٹ آئی ہوپ کہ وِد تماشا اٹ ری انسٹیٹس دیٹ فیکٹ دیٹ یو نو آئی ایم ڈوئنگ گڈ ورک.
سبحان اللہ.
رنبیر کپور کو اس وقت ایک ہٹ فلم کا شدت سے انتظار ہے کیونکہ حال ہی میں ان کی کئی فلمیں لگاتار فلاپ ہوتی رہی ہیں جن میں بامبے ویلویٹ اور بے شرم جیسی فلمیں شامل ہیں. اب اپنی ایکس گرل فرینڈ دیپیکا کے ساتھ اگلی فلم تماشا سے انہیں بہت امیدیں ہیں. تو رنبیر, کیا اس بار باکس آفس کوئن دیپیکا آپ کے لیے لکی چارم ثابت ہو سکتی ہیں؟
First of all, I think it's not fair to label anybody as a lucky charm. I think Deepika, whatever she's achieved is because of her hard work and her dedication. But yes, I hope her luck rubs off on me and not mine on her. Yehi dua karta hun. But like I said, you know, we're really happy with this film. I've been really proud, you know, with this film.
دیکھتے ہیں کہ رنبیر کپور کی قسمت اب کیا رنگ لاتی ہے اور کیا وہ ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں گے. بھائی باقی باتیں ہوں گی اگلے ہفتے. بالی ووڈ راؤنڈ اپ اب یہی ہوا تمام, تو مجھے دے اجازت اور رکھیں اپنا خیال. خدا حافظ.
بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی آج کا سیربین ختم ہوا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر نازیہ میمن. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جے میگانی اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عمر آفریدی کو سیربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ. مگر جانے سے پہلے خبروں کے خلاصے پر ایک نظر.
سعودی عرب کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ منا حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 769 ہو گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد اب 934 ہے. سعودی عرب کے مفتی اعظم نے کہا ہے کہ منا حادثے جیسے واقعات انسانی اختیار سے باہر ہیں. پاکستان کی وزارت برائے مذہبی امور نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں حج کے دوران بھگدڑ سے مرنے والوں میں اب تک 11 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی ہے. بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا اعتبار برقرار رکھنے کے لیے اس میں تبدیلی اور اصلاحات کی ضرورت ہے. مالی میں عالمی ثقافتی ورثے کو تباہ کرنے کے الزام میں پہلی بار ایک مشتبہ شدت پسند کو جرائم کی بین الاقوامی عدالت میں بھیج دیا گیا ہے جہاں اس پر جنگی جرائم کا الزام عائد کیا جائے گا. امریکی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے لڑنے کے لیے جن شامی باغیوں کو تربیت دی گئی تھی ان میں سے کچھ نے اپنا اسلحہ القاعدہ سے منسلک جنگجوؤں کے حوالے کیا ہے.